السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
فرنٹیئر کور کے اہلکار کی ہلاکت پر پاکستان کا ایران سے احتجاج، تحقیقات کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں دولت اسلامیہ کی مبینہ موجودگی پر تنازع۔ صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پولیس سے معاملے کی تہ تک جانے کے لیے کہا ہے۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرے سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی صدر باراک اوباما نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایبولا کے بارے میں خوف اور پریشانی کا شکار نہ ہوں، تاہم انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ ادھر ہانگ کانگ کی حکومت کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ منگل کے روز سے احتجاجی طلباء کے ساتھ بات چیت شروع کر دی جائے گی۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایران سے فائرنگ کے اس تازہ ترین واقعے پر احتجاج کیا ہے جس سے نیم فوجی فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے ایران کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایک روز قبل بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے پاکستانی اہلکار کی ہلاکت پر احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں تعینات نیم فوجی فورس فرنٹیئر کور کے ایک بیان کے مطابق، ایرانی سرحد سے ملحقہ تحصیل مند کے علاقے چوکاب میں ایرانی سرحدی محافظوں کی طرف سے فرنٹیئر کور یعنی ایف سی کی ایک گشتی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ بیان کے مطابق گشت پر مامور ایف سی اہلکار چوکاب کے علاقے میں موٹر سائیکل پر سوار مشتبہ شدت پسندوں کو دیکھ کر ان کا پیچھا کر رہے تھے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر چھوٹے بڑے ہتھیاروں اور مارٹر گولوں سے بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ فرنٹیئر کور کے بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے لگ بھگ 30 اہلکار 6 گاڑیوں پر سوار تھے اور انہوں نے پاکستانی حدود میں 2 کلومیٹر اندر داخل ہو کر یہ کارروائی کی۔ ایف سی بلوچستان کے انسپکٹر جنرل محمد اعجاز شاہد نے اپنے فوری رد عمل میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مستقبل میں ایسی کسی بھی بلا جواز اور غیر قانونی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ سرحد پر پیش آنے والے اس واقعے سے قبل رواں ہفتے ایران کے بریگیڈیئر جنرل حسین سلامی نے متنبع کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ایرانی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستانی حدود میں داخل ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران کے سرحدی صوبے سیستان بلوچستان میں 4 ایرانی محافظ نامعلوم افراد کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعے کو کہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی معلومات کا تعلق ہے، یہ حملہ ایرانی حدود میں ایران ہی کے عناصر نے کیا۔ واضح رہے کہ رواں سال فروری میں پاکستان اور ایران نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر پیش آنے والے غیر قانونی واقعات کی روک تھام کے لیے ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ میں بھی دونوں ملکوں کی طرف سے ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ ہفتے کے روز وہ ملٹری اکیڈمی کاکل کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ تربیت مکمل کرنے والے پاکستانی فوجی افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے ہفتے کو خطاب میں جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستان خطے اور اس کے باہر امن کا خواہاں ہے۔
لاسٹنگ پیس ان دی ریجن ول اونلی کم اباؤٹ with the fair and just resolution of Kashmir issue in accordance with the will of Kashmiri people.
جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل ہی سے ممکن ہے۔ فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان برابری کی سطح اور احترام کی بنیاد پر علاقائی استحکام اور تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کی خواہش پاکستانی قوم کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ملک کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ جنرل راحیل شریف کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب حالیہ ہفتوں میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات کے بعد تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ذکر کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ آپریشن ضرب از محض ایک فوجی کارروائی نہیں، بلکہ یہ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پوری قوم کا عزم ہے۔
پاکستان آرمی از دا کٹنگ ایج آف دس ریزولو، ا ریزولو دیٹ از کرنٹلی ایویڈنٹ ان نارتھ وزیرستان ویئر دا ملٹری آپریشنز آر ڈیلیورنگ ڈیسائسو ریزلٹس۔
جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستانی فوج اس عزم کی تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے حتمی اور اہم نتائج سامنے آ رہے ہیں۔
پاکستان's law enforcement agencies aided by intelligence agencies are also playing a commendable role in hunting down terrorists and their networks across the country۔
پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنرل راحیل شریف کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف ملنے والی کامیابیوں کے باعث توقع ہے کہ یہاں سے نقل مکانی کرنے والے جلد اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام فریقوں اور قومی اداروں کی بر وقت اور یکجا ہو کر پوری قوت سے کوششوں میں شمولیت ہی سے قبائلی علاقوں اور ملک بھر میں دیر پا امن کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ افغانستان میں پرامن انتقال اقتدار افغانوں اور پورے خطے کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا سبب بنے گا۔
پاکستان آرمی ان اٹس کیپیسٹی ول ڈو آل دیٹ از نیسیسری ٹو سپورٹ دی افغان سیکیورٹی فورسز ان ایوری پوسیبل مینر۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اپنی استعداد کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ ایپٹ آباد میں کاکول کے مقام پر فوج کی مرکزی تربیت گاہ سے 1200 نئے فوجی افسران نے تربیت مکمل کی، جس میں پاکستان کے دوست ممالک کے 45 کیڈٹس بھی شامل تھے۔ فوج کے سربراہ نے نوجوان افسروں سے کہا کہ پاکستان میں فوج قومی اتحاد کی علامت ہے، جو نہ صرف بیرونی جارحیت سے نمٹنے اور اندرون ملک سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بلکہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قوم کی توقعات کے مطابق ہر وقت تیار رہتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر ایجنسی میں ایسے میں کم از کم 6 جنگجو مارے گئے ہیں، جبکہ فوج کی جانب سے شروع کیا جانے والا آپریشن خیبر 1 اپنے دوسرے روز میں داخل ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن خیبر 1 ہفتے کو دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں حکام کے مطابق کم از کم مزید 6 جنگجو مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ شدت پسند سپاہ اکا خیل اور ملک دین خیل کے علاقوں میں فورسز کی پیش قدمی کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں ہلاک ہوئے۔ سپاہ کے علاقے کو کلعدم شدت پسند تنظیم لشکر اسلام کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ملک دین خیل اور اکا خیل میں متعدد شدت پسند تنظیموں کے لوگوں نے اپنی آماجگاہیں قائم کر رکھی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کارروائیوں کے بارے میں سرکاری طور پر مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم جمعے کو خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں کی گئی کارروائیوں میں حکام کے مطابق 10 شدت پسند مارے گئے تھے، جبکہ ان کے 8 ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ادھر اطلاعات کے مطابق خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑہ میں لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ کا ایک بھتیجا اور اس تنظیم کا ایک کمانڈر مارا گیا۔ ان دونوں کو نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ پاکستانی فوج نے جون کے وسط سے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ضرب عزب کے نام سے بھرپور فوجی کارروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے زیر استعمال ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ اس آپریشن کے دوران اکثر و بیشتر پاکستانی فوج لڑاکا طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے خیبر ایجنسی میں بھی شدت پسندوں کو نشانہ بناتی رہی، لیکن جمعے کو یہاں خیبر 1 کے نام سے باقاعدہ آپریشن شروع کیا گیا۔ دفاعی امور کے مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان آپریشن میں ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خیبر ایجنسی میں بھی کارروائی شروع کی جائے، کیونکہ حکام کے بقول بہت سے مفرور عسکریت پسند یہاں منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ خیبر ایجنسی میں 55 سے زائد شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال کر خود کو حکام کے حوالے کیا ہے۔ آپریشن ضرب عزب شروع ہونے کے بعد ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں خاطر خواہ کمی دیکھی جا رہی تھی، لیکن حالیہ ہفتوں میں ایک بار پھر خصوصاً شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہفتے کو ایک اور قبائلی علاقے باجاوڑ میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے سیکورٹی فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایف سی کے اہلکار تحصیل سالار زئی کے علاقے میں معمول کے گشت پر تھے کہ ان کی گاڑی سڑک کنارے نصب ایک بم کی زد میں آ گئی۔ اس سے قبل بھی قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کو شدت پسند بم حملوں کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں مرکز میں حزب مخالف کی سب سے بڑی اور جنوبی صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہفتے کے روز باقاعدہ طور پر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ کراچی ہی میں ساتویں سالانہ اردو کانفرنس کا آغاز جمعرات کو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں ہوا۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات موجود تھیں۔ کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد احمد شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، مصر، ترکی اور ایران سمیت 20 ملکوں سے مہمان تشریف لائے ہیں، اور یہ آج دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس بن چکی ہے۔ طالبان نے امریکی افواج کو حقانی نیٹ ورک کے بانی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی گرفتاری کے پس پردہ ہونے کا الزام دیا ہے، اور کابل کے ان مفروضات کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں پاکستان کے اندر ایک اور مشتبہ کلیدی عسکریت پسند کمانڈر کے تحویل میں لیا گیا تھا۔ بھارت میں بھارتی کشمیر کے وزیر اعلیٰ نے علاقائی پولیس سے کہا ہے کہ وہ دارالحکومت سری نگر میں اکثر اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے پرچم لہرائے جانے کے معاملے کی تحقیقات کریں اور اس کارروائی کے ذمہ داروں کی شناخت کر کے انہیں پکڑیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں مظاہروں کے دوران نقاب پوش نوجوانوں کی طرف سے دولت اسلامیہ اور القاعدہ کے جھنڈے لہرانے کے واقعات پر بھارتی فوج نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی سراغ رساں اداروں کی طرف سے تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے بقول ان بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کے نظریے سے متاثر ہو کر ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تاکہ اس خطرے سے بر وقت نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ لیکن صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ان واقعات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے، ان کے اپنے الفاظ میں، بے وقوف عناصر کا ہاتھ ہے جو مضمرات سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی کشمیر میں دولت اسلامیہ کا کوئی وجود ہے اور نہ القاعدہ کا۔ وزیر اعلی کے بیان کی بنیاد مقامی پولیس کے سی آئی ڈی شعبے کی وہ عبوری رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی کشمیر میں دولت اسلامیہ یا القاعدہ کی موجودگی محض ذہنی اختراع ہے، اس لیے بعض مشتبہ نوجوانوں کی طرف سے ان کے جھنڈے لہرانے کے الگ تھلگ واقعات غیر ضروری تشویش کی بنیاد نہیں بننے چاہیے۔ تاہم وزیر اعلی کی ہدایت پر پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دولت اسلامیہ اور القاعدہ کے جھنڈے پھہرانے والے نقاب پوش نوجوان کون ہے اور وہ کس کی شہ پر ایسا کر رہے ہیں۔ بھارتی کشمیر میں اس طرح کے جھنڈے لہرانے کا پہلا واقعہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی حملوں کے خلاف سرینگر میں کیے گئے مظاہروں کے دوران پیش آیا تھا، جسے اس ماہ کے آغاز شہر کی مرکزی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد دہرایا گیا۔ کل جمعے کو سرینگر کی جامع مسجد کے باہر بھی دو نقاب پوش افراد دولت اسلامیہ کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر نمودار ہوئے تھے، حالانکہ علاقے میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کا سخت پہرا تھا۔ ادھر نئی دہلی میں بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے فوجی کمانڈروں کی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فوج کے علاقائی کمانڈروں سے کہا ہے کہ وہ ان کے بقول جموں کشمیر میں دہشت گردوں پر دباؤ بنائے رکھیں تاکہ وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد میں رکھنا انداز نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عسکریت پسند عنقریب ہونے والے ان انتخابات کے دوران اپنی کاروائیاں تیز کر دیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایبولا کے بارے میں خوف اور پریشانی کا شکار نہ ہوں. انہوں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں. اپنے ہفتہ وار خطاب میں صدر اوباما نے ہفتے کے روز کہا کہ ہو سکتا ہے امریکہ میں اس مہلک مرض کے اور اکا دکا مریض سامنے آئے، مگر انہیں مکمل اعتماد ہے کہ عہدیدار اس مرض کو امریکہ میں وبا کی شکل اختیار کرنے سے روک سکیں گے. انہوں نے کہا کہ ملک میں جو 3 مریض پہلے ہی تشخیص ہو چکے ہیں وہ ایبولا کی وبا پھوٹنے کی علامت نہیں. اب تک ایبولا سے 4,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس مرض کا مرکز مغربی افریقہ کے ممالک گنی، لائبیریا اور سیرا لیون ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ یہ رپورٹ سنیے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے جمعے کے روز ایبولا سے ہونے والی ہلاکتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے، اور اقوام متحدہ کی ایک خاتون ترجمان سارا کرو کہتی ہیں کہ ویسٹرن افریقہ میں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں اور امدادی اداروں کو ان کی سپورٹ کے لیے امداد درکار ہے. لائبیریا میں پچھلے 2 ماہ کے دوران ایبولا کی وجہ سے متعدد بچے اپنے والدین کھو بیٹھے ہیں. ان 3 بچوں کی بڑی بہن میاٹا کہتی ہیں کہ مجھے ان کے اسکول اور کپڑوں کے لیے رقم درکار ہے، کیونکہ تمام کپڑے جو گھر میں چھوڑے تھے انہیں جلا دیا گیا ہے، ہر چیز کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے بہت مدد چاہیے. میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک مقامی ماہر نے کہا ہے کہ وہ کچھ یتیم بچوں کے لیے امداد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک اور مقامی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایبولا بحران کی طرح یتیم بچوں کی صورتحال بھی بین الاقوامی برادری کی توجہ چاہتی ہے.
For now, we really need support.
نفسیاتی اور سماجی سپورٹ کے عہدیدار پاولینا ایتھریج کا کہنا ہے کہ اس وقت ہمیں دوسری فلاحی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے مدد درکار ہے، جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اور ہلاکتوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے سپورٹ کریں. اب ایسی علامتیں بھی نظر آنے لگی ہیں کہ ممکن ہے کہ ایبولا وبا کے بارے میں جب پہلے پہلے علم ہوا تو مناسب اقدام نہیں اٹھائے جا سکے اور اس طرح وائرس کافی حد تک پھیل گیا. ایسوسیٹڈ پریس نے کہا ہے کہ اسے WHO یعنی عالمی ادارہ صحت کی ایک داخلہ رپورٹ ملی ہے جس میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے کو جب گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں پہلے کیسز کی تشخیص کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی روک تھام کے لیے مواقع کس طرح سے ضائع ہوتے گئے. اس سامنے آنے والی دستاویز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے ایبولا کی وبا معلوم ہونے کے بعد اپنے عملے کو سست رد عمل کے لیے موڑ دے الزام ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ WHO کا عملہ یہ بات سمجھنے میں ناکام رہا کہ اس متعدی مرض کی روک تھام کے روایتی طریقے ایک ایسے علاقے میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتے جہاں ملکوں کی سرحدیں کھلی ہیں اور صحت کا نظام مؤثر نہیں ہے. بیجے جلانی، اردو VOA، واشنگٹن. امریکہ کے صدر باراک اوباما ایبولا کی وبا کو نہ صرف امریکہ میں پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ سیاسی سطح پر پہنچنے والے اس نقصان کو بھی روکنے کی کوشش میں ہیں جو اس مرض کے خوف سے ان کی ڈیموکریٹک پارٹی کو پہنچ سکتا ہے. وائٹ ہاؤس میں VOA کے نمائندے لوئس رامیرس کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل.
واشنگٹن کے علاقے میں ایبولا سے متاثرہ ایک نرس کی آمد امریکہ میں خبروں کی سرخی بن گئی اور صدر کے خلاف تنقید میں اضافہ ہو گیا، اور یہ الزامات لگائے جانے لگے کہ ان کی انتظامیہ نے امریکیوں کے تحفظ کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے. صدر اوباما نے، جن پر اکثر یہ تنقید کی جاتی رہی ہے کہ بڑے بحرانوں کے دوران وہ گولف کھیلنے اور فنڈ جمع کرنے میں مصروف رہے، حالیہ دنوں میں اپنے بعض دورے منسوخ کر دیے تاکہ اپنی ایبولا ٹیم سے صلاح مشورہ کر سکیں. ایسی ہی ایک ملاقات کے بعد مسٹر اوباما نے اوول آفس میں کیمرے طلب کیے اور امریکیوں کو یقین دہانیاں کرائیں.
I understand the people are scared, but what I want to emphasize once again is that right now
میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں، لیکن میں ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ایک ایسا مریض موجود ہے جسے یہ بیماری لاحق ہے. ایبولا کو روکنے کے سلسلے میں کام کرتے ہوئے صدر اوباما اس بات میں مصروف ہیں کہ اس کے نتیجے میں پہنچنے والے سیاسی نقصانات کا ازالہ کیا جائے. ان کا کہنا ہے، یہ ہم سب کے لیے اہم ہے کہ ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں. ہم اعلیٰ ترین سطح تک اسے بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے. مختلف اہم مباحثوں میں، جن میں اہم انتخابی امیدواروں نے حصہ لیا، ریپبلکنز نے انتظامیہ پر اس بات کے لیے کڑی نکتہ چینی کی کہ اس نے ان مغربی افریقی ممالک پر سفر کی پابندیاں نہیں لگائیں جہاں ایبولا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اسی دوران صدر اوباما نے ایبولا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نگراں مقرر کیا ہے جو تمام اقدامات کی نگرانی کریں گے اور نیشنل گارڈ اور ریزرو فوجیوں کو بھیجنے کی اجازت دی ہے جو اس امریکی منصوبے کا حصہ ہوں گے جس کے تحت مغربی افریقہ میں ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے 4,000 امریکی فوجی متعین کیے جائیں گے۔ مسٹر اوباما کا کہنا ہے کہ انہیں قوی امید ہے کہ امریکہ میں ایبولا کے شدید پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی قانون سازوں نے وزیر اعظم حیدر الابادی کی حکومت میں وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے عام مناصب کی منظوری دے دی ہے جبکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز خالد العبیدی کے لیے وزیر دفاع کی حیثیت سے منظوری دی جو شمالی شہر موصل سے تعلق رکھنے والے سنی قانون ساز ہیں۔ محمد الغبان ایک طاقتور سیاسی بلاک سے تعلق رکھنے والے شیعہ قانون ساز ہیں جنہیں وزیر داخلہ منتخب کیا گیا۔ ان دو طاقتور وزارتوں پر کنٹرول عراق کی متصادم سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ بنا تھا۔ امریکہ اور دیگر ملک ایک سے زیادہ نمائندہ حکومت پر زور دیتے آئے ہیں جو عراق کی سنی اقلیت سے رابطہ کر سکے۔ ہانگ کانگ کی حکومت نے کہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ وہ منگل کے روز احتجاجی طلباء کے ساتھ بات چیت شروع کرے گی۔ رات بھر پولیس اور جمہوریت نواز مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں جبکہ مظاہرین نے ہانگ کانگ کے کئی علاقے مفلوج کر دیے۔ ہانگ کانگ کی چیف سیکرٹری کیری لام نے کہا کہ حکومت نے ہانگ کانگ فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کو جو 3 روز کی مہلت دی تھی اس میں یہ منگل پہلا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی تیاری میں بہتر پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چنجنگ نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ وہ احتجاجی مظاہرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ماہ کے آغاز میں اس وقت تعطل کا شکار ہو گئے تھے جب حکومت بات چیت سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ لیونگ نے کہا کہ وہ مسائل کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں لیکن بیجنگ کے اشتراکی حکام کہتے ہیں کہ وہ 2017 میں ہونے والی ووٹنگ کے لیے امیدواروں کی جانچ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے اور مزید انتخابی اصلاحات بھی نافذ نہیں کی جائیں گی۔ نائجیریا کی حکومت نے بتایا ہے کہ وہ اس آئندہ ہفتے بوکو حرام کے ساتھ ان 200 طالبات کی رہائی کی شرائط کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے جنہیں اپریل میں اس عسکریت پسند گروپ نے اغوا کر لیا تھا۔ جمعے کے دن دونوں فریقوں نے فائر بندی پر اتفاق کیا۔ نائجیریا کے اعلی صدارتی معاون حسن ٹاکر نے وائس آف امریکہ کی ہاؤس آف سروس کو بتایا کہ عسکریت پسند اصولی طور پر طالبات کو رہا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ مذاکرات آئندہ ہفتے چارٹ میں متوقع ہیں۔ صدارتی معاون نے کہا کہ اس مسئلے میں ماضی میں ہونے والی بات چیت کے کوئی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے، تاہم اس مرتبہ وہ محتاط انداز میں پر امید نظر آئے۔ ان واقعات پر بوکو حرام کی طرف سے کھلے بندوں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ توقع ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد مشرقی یوکرین میں مہینوں سے جاری روس نواز بغاوت کو ختم کرنا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ہوز ایمینول بروسو نے جمعے کے روز کہا کہ روس، یوکرین اور یورپی یونین کے نمائندے برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں یوگینڈا کے مشتبہ باغیوں نے شمالی قصبے کیوو میں کم از کم 21 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے ہفتے کے روز بتایا کہ رات کے وقت ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تازہ ترین حملے کے بارے میں اقوام متحدہ کے امن کاروں کے مشن کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں ہوا۔ اور سمندری طوفان گونزالو بحر اوقیانوس کے چھوٹے سے جزیرے سے ٹکرانے کے بعد اب برمودا سے دور جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. اسلامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سڈنی اور میلبرن میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے بعد آسٹریلیا میں مسلم مخالف حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے. مسلم رہنما ایسے حملوں کی فہرست مرتب کر رہے ہیں جن کا سبب انتہا پسندی یا جن کا محرک مذہب تھا. ان کا کہنا ہے کہ اب تک ایسے درجنوں حملے کیے جا چکے ہیں جن کا ہدف زیادہ تر حجاب پہننے والی خواتین تھیں. سڈنی سے وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے.
آسٹریلیا میں اسلامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سڈنی اور برسبن میں دہشت گردی کی روک تھام سے منسلک چھاپوں کے بعد سے مسلمانوں پر کم از کم 30 حملے کیے جا چکے ہیں. آسٹریلیا کو انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں نے بھی جلدی پر تیل کا کام کیا ہے. اسلامک کمیونٹی کی ترجمان مریم ویسزادہ نے, جو ایک وکیل بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف حملوں کی فہرست مرتب کر رہی ہیں, کہا ہے کہ ملک بھر سے تشدد کے واقعات رپورٹ کیے جاتے رہے ہیں.
In one case, a Western Sydney mother and her baby were spat on and her pram kicked.
ایک واقعے میں مغربی سڈنی میں ایک ماں اور اس کے بچے کو تھپڑ مارے گئے اور ان کی بچہ گاڑی کو ٹھوکریں مار دی گئیں. ایک اور واقعے میں پرتھ میں ایک شخص نے ایک عورت کے سر سے اس کا سکارف کھینچنے کی کوشش کی. ملک بھر میں واقع کئی مساجد کو دھمکیاں دی گئیں, انڈے پھینکے گئے, انہیں نقصان پہنچایا گیا اور ایک صلیب پر خنزیر کا سر نصب کر کے ایک مسجد کے باہر رکھ دیا گیا. حملوں اور دھمکیوں کے سب سے زیادہ واقعات ریاست کوئن لینڈ میں رپورٹ کیے جاتے رہے ہیں, جہاں مساجد کو بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور مسلم رہنماؤں کو ہلاک کیے جانے کی دھمکیاں ملی ہیں. آسٹریلوی مسلم خواتین کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی سلمہ احرام کا کہنا ہے کہ دھمکیاں کثرت سے دی جا رہی ہیں.
Two family members who are living in South Australia and they've copped verbal abuse.
میرا خاندان دو افراد کا ہے جو جنوبی آسٹریلیا میں رہ رہا ہے اور انہیں گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے, اب خاص طور پر خواتین اس کا زیادہ ہدف بن رہی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں اور اس لیے کہ وہ حجاب پہنتی ہیں اور حتیٰ کہ بچوں کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے. ہم نے ابھی اس بارے میں زیادہ نہیں سنا کہ سکولوں کے حدود میں بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی تشویش کا ایک پہلو ہے. حملوں سے متعلق پولیس کے مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں, اگرچہ نیو ساؤتھ ویلز میں آسٹریلیا کی سب سے بڑی پولیس فورس کا کہنا ہے کہ وہ سڈنی میں پچھلے مہینے دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق چھاپوں کے بعد سے مسلم کمیونٹی سے منسلک کشیدگیوں میں کمی لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا ایک چھوٹا گروپ آسٹریلیا میں اسلام پر پابندی لگانے کی مہم چلا رہا ہے. ایک سابق فوجی اور آسٹریلوی ڈیفنس لیگ کے صدر راف کرمینارا کہتے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر سڈنی کے امن و امان میں پڑنے والے خلل کے ذمہ دار مسلمان رہے ہیں.
They're coming after us. They're raping our children. They're raping our families. Now in the West, it's
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ ہمارے خاندانوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے ہیں اور اب سڈنی کا مغربی شہر جرائم کا ایک مرکز بن چکا ہے. ایسے میں جب کہ آسٹریلیا کے زیادہ تر سیاسی رہنما تحمل و برداشت اور مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والوں کے احترام پر زور دے رہے ہیں, کئی دوسروں پر مسلمانوں اور دوسری بڑی کمیونٹیز کے درمیان کشیدگیوں کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں قدامت پسند سینیٹر کوری برنارڈی کو تنقید کا نشانہ بنا چکی ہیں, جنہوں نے کیمبرا کی وفاقی پارلیمنٹ میں برقعے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا.
I see no reason why any individual should be allowed to enter the parliamentary building with their identity concealed.
میں اس کا کوئی جواز نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے شخص کو پارلیمنٹ کی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے جس نے اپنی شناخت چھپا رکھی ہو. یہ عقل و شعور سے بالا ہے. یہ چیز کسی کسوٹی اور امتحان پر پوری نہیں اترتی, چاہے وہ مکمل چہرہ چھپانے والا کنٹوپ ہو یا نقاب یا برقع قسم کی کوئی چیز ہو. میرا خیال ہے کہ سب کے لیے یکساں اصول ہونے چاہئیں. آسٹریلیا کے جیٹ طیارے عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے اہداف پر امریکی قیادت کے فضائی حملوں میں شامل ہو گئے ہیں. اور مشرق وسطی کے تنازعات سے وطن لوٹنے والے آسٹریلوی جہادیوں سے لا تعلق خطرات سے متعلق خدشات کے پیش نظر کیمرا نے حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے مقامی خطرے کو درمیانے درجے سے بڑھا کر اونچی سطح پر کر دیا ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے نئے قوانین سے حکام کو مشکوک افراد کو حراست میں رکھنے اور پاسپورٹ ضبط کرنے جیسے وسیع تر اختیارات حاصل ہو جائیں گے۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ یہ قوانین قانون کی پابندی کرنے والے مسلمانوں کو متاثر نہیں کریں گے۔ وہ نئے اقدامات کی بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس کے تحت آسٹریلیا میں دہشت گردی کے فروغ کو جرم قرار دیا جائے گا، اور انہوں نے انتہا پسند گروپ حزب التحریر کا خاص طور پر حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا
There is no doubt they are An organization that campaigns against Australian values.
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے جو آسٹریلوی اقدار کے خلاف مہمات چلا رہا ہے، جو آسٹریلیا کے مفادات کے خلاف تحریک چلا رہا ہے۔ وہ کلی طور پر ایک قابل اعتراض گروپ ہے۔ آسٹریلیا کے اعتدال پسند مسلمان اعلانیہ طور پر اسلامک اسٹیٹ کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں اور انہیں ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے جس طرح نیو یارک اور واشنگٹن پر 9/11 کے حملوں اور ایک سال بعد انڈونیشیا کے تفریحی جزیرے پر ان بم دھماکوں کے بعد ہوا تھا، جن میں آسٹریلیا کے 88 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ 972
جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان نے ایران کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایک روز قبل بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے پاکستانی اہلکار کی ہلاکت پر احتجاج کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں تعینات نیم فوجی فورس فرنٹیئر کور کے ایک بیان کے مطابق ایرانی سرحد سے ملحق تحصیل مند کے علاقے چوکاب میں ایرانی سرحدی محافظوں کی طرف سے فرنٹیئر کور یعنی ایف سی کی ایک گشتی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ایران کی طرف سے تاحال اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ملک کے دفاع کے لیے بھی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ تربیت مکمل کرنے والے پاکستانی فوجی افسروں کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے ہفتے کے روز خطاب میں جنرل شریف نے کہا کہ پاکستان خطے اور اس کے باہر امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں مرکز میں حزب مخالف کی سب سے بڑی اور جنوبی صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہفتے کے روز ایک باقاعدہ طور پر اپنے سیاسی سفر کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ کراچی میں 7ویں سالانہ اردو کانفرنس کا آغاز جمعرات کو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان میں ہوا۔ اس موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات موجود تھیں۔ کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین محمد احمد شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، مصر، ترکی اور ایران سمیت 20 ملکوں سے مہمان تشریف لائے ہیں، اور یہ آج دنیا کی سب سے بڑی اردو کانفرنس بن چکی ہے۔ اور طالبان نے امریکی افواج کو حقانی نیٹ ورک کے بانی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کی گرفتاری کے پس پردہ ہونے کا الزام دیا ہے، اور کابل کے ان مفروضات کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ انہیں افغانستان کے اندر ایک اور مشتبہ کلیدی عسکریت پسند کے ہمراہ تحویل میں لیا گیا ہے۔ افغانستان کی سیکیورٹی افواج نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ ان افراد کو جنوب مشرقی افغانستان میں گرفتار کیا گیا، اور ان کی شناخت انس حقانی اور حافظ رشید کے طور پر کی گئی۔ انس حقانی افغانستان کے چھاپہ مار کمانڈر جلال الدین حقانی کے صاحبزادے ہیں، جبکہ حافظ رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنوب مشرقی صوبوں میں باغی کارروائیوں کے لیے فوجی کمانڈر ہیں۔ بھارت میں تامل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ جیہ للتھا کو ہفتے کی سہ پہر جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ان کو بدعنوانی کے الزام میں 4 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ جمعے کے روز سپریم کورٹ سے ان کی عبوری ضمانت منظور ہوئی۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے کی سربراہ جے للتا کو ہفتے کے روز بنگلور سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ ایک روز قبل سپریم کورٹ نے ان کو مشروط ضمانت دی تھی۔ بنگلور کی ایک عدالت نے آمدنی سے زائد اثاثہ کے ایک 18 سال پرانے معاملے میں 27 ستمبر کو انہیں 4 سال قید اور 100 کروڑ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی، جس کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا تھا۔ جیللیتا نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی اور کہا کہ چونکہ ان کو کئی عوارض لاحق ہیں، اس لیے انہیں ضمانت دی جائے۔ انہوں نے اپنے اوپر عائد کیے گئے الزامات کو بھی بے بنیاد قرار دیا۔ عدالت عظمیٰ نے جمعہ کے روز انہیں ضمانت دیتے ہوئے ان کے وکیل سے کہا کہ اپیل سے متعلق تمام کاغذات 18 دسمبر تک عدالت میں پیش کیے جائیں ورنہ ضمانت رد کر دی جائے گی۔ عدالت نے مزید کہا کہ ان کے کاغذات دیکھنے کے بعد وہ کرناٹک ہائی کورٹ سے کہے گی کہ وہ 3 ماہ کے اندر اس اپیل پر فیصلہ کرے، تاکہ اس معاملے میں تیز رفتاری سے عدالتی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ سپریم کورٹ نے جیللیتا کو ہدایت دی کہ اس دوران وہ اپنے گھر میں رہیں، عوامی مقامات پر نہ جائیں اور اپنی پارٹی کے کارکنوں سے کہیں کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ کریں اور امن قائم رکھیں۔ عدالت نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر مقررہ مدت کے اندر کاغذات داخل نہیں کیے گئے تو جیللیتا کو مزید ایک بھی دن کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جیللیتا کی جانب سے عدالت میں پیش ہونے والے سینئر وکیل فالی نریمن نے عدالت کو یقین دلایا کہ مقررہ وقت کے اندر اپیل سے متعلق تمام کاغذات داخل کر دیے جائیں گے۔ جیللیتا کے خلاف مقدمہ دائر کرنے والے بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی نے نامہ نگاروں سے کہا کہ عدالت نے جیللیتا کو مشروط ضمانت دی ہے، انہیں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو خط لکھ کر نظم و نسق برقرار رکھنے کو کہنا پڑے گا، اگر تشدد کا ایک بھی واقعہ پیش آیا تو ان کی ضمانت کالعدم ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ایک حالیہ فیصلے کی روشنی میں سزا سنائے جانے کے بعد جیللیتا کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، وہ 6 سال تک الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی۔ ان کے ایک وفادار پنیر سیلوم کو تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی صدر براک اوباما نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایبولا کے بارے میں خوف اور پریشانی کا شکار نہ ہوں اور صورتحال پر نظر رکھیں۔ اپنے ہفتہ وار خطاب میں صدر اوباما نے ہفتے کے روز کہا کہ ہو سکتا ہے امریکہ میں اس مہلک مرض کے اور بھی اکا دکا مریض سامنے آئیں، مگر انہیں مکمل اعتماد ہے کہ عہدیدار اس مرض کو امریکہ میں وبا کی شکل اختیار کرنے سے روک سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جو 3 مریض پہلے ہی تشخیص ہو چکے ہیں وہ ایبولا کی وبا پھوٹنے کی علامت نہیں۔ اب تک ایبولا سے 4,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس مرض کا مرکز مغربی افریقہ کے ممالک گنی، لائبیریا اور سیرا لیون ہے۔ عراق میں قانون سازوں نے وزیر اعظم حیدر العبادی کی حکومت میں وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے اہم مناصب کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اسلامک اسٹیٹ گروپ کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز خالد العبیدی کے لیے وزیر دفاع کی حیثیت سے منظوری دی، جو شمالی شہر موصل سے تعلق رکھنے والے سنی قانون ساز ہیں۔ محمد الغبان ایک طاقتور سیاسی بلاک سے تعلق رکھنے والے شیعہ قانون ساز ہیں، جنہیں وزیر داخلہ منتخب کیا گیا ہے۔ ان دو طاقتور وزارتوں پر کنٹرول عراق کی متصادم سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ بنا ہوا تھا۔ امریکہ اور دیگر ملک ایک سے زیادہ نمائندہ حکومت پر زور دیتے آئے ہیں جو عراق کی سنی اقلیت سے رابطہ کر سکے۔ عراقی قانون سازوں نے گزشتہ ماہ مسٹر عبادی کی بیشتر کابینہ کی منظوری دے دی تھی اور نوری المالکی کی جگہ انہیں باقاعدہ طور پر وزیر اعظم چن لیا تھا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ نوری المالکی نے عراق کے سنیوں کو پس پشت ڈال کر اسلامک اسٹیٹ کے ابھرنے کی راہ ہموار کی۔ ادھر امریکی افواج کے اعلیٰ کمانڈر جنرل لوئڈ آسٹن نے رپورٹروں سے اسلامک اسٹیٹ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں کی صلاحیتوں میں مؤثر انداز میں کمی ہوئی ہے اور امریکہ کے فضائی حملے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں حسب منشا کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تفصیل سنیے۔ مشرق وسطی میں امریکی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف جاری مہم کے اثرات حسب منشا ہیں، لیکن ابھی کچھ وقت لگ جائے گا۔ جنرل لوئڈ آسٹن نے محکمہ دفاع میں جمعے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ امریکہ کی فوج کی توجہ کا بنیادی مرکز عراقی افواج کو عسکریت پسندوں کے خلاف لڑائی کے قابل بنانا ہے۔
We're noting changes in the enemy's behavior and tactics that reflect
جنرل لوئڈ آسٹن کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے رویے اور حربوں میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں، جس سے ان کی صلاحیتوں میں کمی اور آزاد نقل و حرکت کے محدود ہونے کی عکاسی ہونے لگی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ملک میں بڑے قافلوں میں ان کی آمد و رفت اب نہیں دیکھتے، اب وہ زیادہ تر کم تعداد میں غیر فوجی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور اس طرح ان کی مجتمع ہونے اور اپنی جنگی قوت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ شام کے سرحدی شہر کوبانی میں اس ہفتے امریکہ کے فضائی حملوں میں اضافہ ہوا، جہاں کرد افواج گزشتہ ایک ماہ سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے اس شہر کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں۔
We've conducted precision strikes, for example, targeting ISIL's communications equipment and hardware.
جنرل لائٹ آسٹن کہتے ہیں کہ ہم نے انتہائی درست انداز میں اہداف پر حملے کیے، مثال کے طور پر ISIL کے مواصلاتی ساز و سامان، ان کے کمان مرکز اور گاڑیوں، ٹینکوں اور ہمویز کو نشانہ بنایا گیا جو انہوں نے عراقی فوج سے چرا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل صاف کرنے والے ان کارخانوں کو بھی ہدف بنایا گیا ہے جو اب ISIL کے کنٹرول میں ہیں۔ ISIL تیل کی پیداوار سے کافی آمدن حاصل کرتی ہے، تو اس نوعیت کے اہداف پر حملہ کرنے سے کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے درکار ایندھن اور فنڈز کے حصول کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ جنرل آسٹن کے مطابق اس ساری حوصلہ افزا پیش رفت کے باوجود ابھی بھی یہ امکان بہت حد تک باقی ہے کہ کوبانی پر عسکریت پسندوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ کوبانی پر کنٹرول کے حصول کے لیے اسلامک اسٹیٹ کی لڑائی کے آغاز سے اب تک 660 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ بیجا جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ سعودی عرب میں ایک جج نے ممتاز شیعہ عالم شیخ نمر النمر کو موت کی سزا سنائی، جس سے ملک میں اقلیتی شیعہ آبادی میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ عدالت نے شیخ النمر کو حکم عدولی پر یہ سزا سنائی۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ان کی اس سزائے موت سے ملک میں پہلے ہی سے جاری فرقہ وارانہ کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ لندن سے ہینری رجول کی رپورٹ، نیلوفر مغل کی زبانی۔
سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں رہنے والے شیعہ مسلمان طویل عرصے سے احتجاج کرتے آ رہے ہیں کہ سنی شاہی نظام حکومت میں انہیں ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ پالیسی گروپ چیتم ہاؤس میں مشرق وسطی پروگرام سے منسلک جین کینن موت کا کہنا ہے کہ شیخ نمر النمر کی سزائے موت سے کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔
شیخ نمر النمر از ا ویری پولیٹیکلی آؤٹ اسپوکن شیعہ کلیرک، ہی مے ناٹ ریپرزینٹ دی مین سٹریم۔
شیخ نمر النمر سیاسی طور پر بہت صاف گو شیعہ عالم رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں شیعہ کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد کی نمائندگی نہ کرتے ہوں، لیکن وہ سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس اور بحرین میں نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں۔ دو سال قبل پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں ایک شیعہ احتجاجی کی ہلاکت کے بعد شیخ نمر نے یوٹیوب پر ویڈیو پوسٹ کی اور سعودی حکام پر اسے ٹارگٹ کرنے کا الزام عائد کیا، کیونکہ وہ شیعہ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ایران سے رابطے تھے۔ شیخ نمر النمر کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں نشانہ کیوں بناتے ہیں، آپ ہم کچھ درجن غریب جانوں پر کیوں حملے کرتے ہیں، اگر کوئی غیر ملک اس کا ذمہ دار ہے تو مسئلے کی جڑ کو نشانہ بنایا جائے، اگر آپ کے خیال میں یہ ایران ہے تو پھر اس پر حملہ کریں اور ہم بھی دیکھیں کہ آپ میں کتنی اہلیت ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل سے منسلک میرو منسوخ کہتی ہیں کہ ان کی سزائے موت کا مقدمہ غیر منصفانہ تھا۔
شیخ العامر wasn't allowed to have his lawyer in some of the hearings because the lawyer was simply
شیخ النمر کو کچھ سماعتوں کے دوران اپنا وکیل بلانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سماعت سے متعلق وکیل کو آگاہ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف کچھ الزامات عینی شاہدوں کے بیانات پر مبنی تھے اور وہ عدالت میں موجود ہی نہیں تھے، لہٰذا یہ صرف شہادت ناموں پر مبنی تھے۔ سعودی عرب کے ایسٹرن پروونس میں شیعہ اکثریت ہے۔ سن 2011 میں جب عرب دنیا میں بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا تو شیعہ قصبوں اور دیہاتوں میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ سعودی حکام نے ان کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا اور سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کیا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے میرو منسوخ کہتی ہیں،
Some of the activists, all the people who took part in these protests were even sentenced to death. We have recorded in May and
کچھ سرگرم کارکنوں کو جنہوں نے ان مظاہروں میں حصہ لیا، حتیٰ کہ انہیں سزائے موت دی گئی۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اس سال مئی اور جون کے مہینوں میں کم از کم 5 شیعہ سرگرم کارکنوں کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ نمر شامی صدر بشار الاسد کے ناقدین میں سے ہیں، اس حقیقت کے باوجود کہ مسٹر اسد کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ تجزیہ کار جین کینن موت کہتی ہیں،
It's been very rare to see religious figures who have criticized both the government.
کینن موت کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ مذہبی شخصیات جو بحرین اور شامی حکومت دونوں پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ آمریت پسند اور جارحانہ حربے استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ وہ شخص ہیں جو غیر معمولی وزادار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ انسانی حقوق کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ کنن موت کا کہنا ہے کہ اگر شیخ نمر النمر کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو اس سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوں گے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کی موت کی سزا اپیل پر ختم ہو جائے یا ہو سکتا ہے کہ انہیں شاعی معافی مل جائے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہانگ کانگ کی حکومت نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ وہ منگل کے روز احتجاجی طلباء کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں گے۔ رات بھر پولیس اور جمہوریت نواز مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، جبکہ مظاہرین نے ہانگ کانگ کے کئی علاقے مفلوج کر دیے۔ ہانگ کانگ کی چیف سیکرٹری کیری لام نے کہا کہ حکومت نے ہانگ کانگ فیڈریشن آف اسٹوڈنٹس کو جو 3 روز کی مہلت دی تھی اس میں منگل پہلا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی تیاری میں بہتر پیش رفت ہوئی ہے۔ بلوا پولیس نے اس سے پہلے ہفتے کے روز جمہوریت نواز مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں کی تھیں اور لاٹھی چارج اور مرچوں کا اسپرے کیا۔ عہدیداروں کے مطابق 26 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 15 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ میانمار میں رہنے والی روہنجا مسلمانوں پر 3 سال تک کی جانے والی تحقیقات سے یہ نتائج سامنے آئے ہیں کہ یہ برادری دنیا میں کمزور ترین اور مظلوم ترین اقلیت ہے۔ سٹیف ہرمن کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔
جمعے کے روز ملیشیا کے دارالحکومت میں روہنجا اقلیت سے روا رکھے جانے والے تعصب اور عدم مساوات پر ہونے والی 2 رپورٹوں میں اس برادری کی حالت زار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ لندن میں قائم ایکول رائٹس ٹرسٹ اور بینکاک انسٹیٹیوٹ فار ہیومن رائٹس اینڈ پیس اسٹڈیز آف ماہیڈول یونیورسٹی نے اپنی تحقیقات میں براہ راست شہادتوں اور انٹرویو سے روہنجا کے خلاف روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ روہنجا نسلاً ایک مسلمان برادری ہے جس کی ابتدا غیر واضح ہے۔ روہنجا برادری میانمار میں مقیم ہے لیکن اسے وہاں شہریت حاصل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تھائی لینڈ اور ملیشیا چلے گئے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میانمار کو برما بھی کہا جاتا ہے۔ ایکول رائٹس ٹرسٹ کی ڈائریکٹر ڈیمیٹرینا پیٹروا کہتی ہیں، ہمیں جو شک تھا ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور ہم اس بارے میں پورے اعتماد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ روہنجا لوگ شاید دنیا میں سب سے زیادہ تعصب روا رکھے جانے والی برادری ہیں۔ جمعے کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں تھائی لینڈ میں روہنجا کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ لوگ بری اور بحری دونوں راستوں سے تھائی لینڈ میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے تقریباً 2000 افراد جنہیں گزشتہ سال سے غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر حراست میں رکھا گیا تھا، تھائی عہدیداروں کے مطابق فرار ہو گئے ہیں۔ تاہم پیٹروا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اصل میں بہت سو کو انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ پیٹروا کا کہنا تھا، تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہاں تھائی حکام اور اسمگلروں کے نیٹورکوں کے درمیان بڑی اونچی سطح کا گٹھ جوڑ پایا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں اب ایک فوجی حکومت ہے جس کی قیادت تعینات کیے گئے وزیر اعظم پرایوت چن اوچا کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بادشاہت ہے اور حالیہ بغاوت فوج کے سابق سربراہ نے 22 مئی کو کی تھی۔ تھائی لینڈ میں بسنے والے روہنجا پر ہونے والی تحقیق اور ملیشیا میں ان کی حالت زار پر کی جانے والی دوسری رپورٹ میں دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ روایتی بین الاقوامی قوانین کے تحت ان پناہ گزینوں کی مدد کریں۔ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ تھائی لینڈ نے بڑے مؤثر انداز میں یہ مسئلہ ملیشیا پر پھینک دیا ہے جو کہ میانمار چھوڑنے میں کامیاب ہونے والے روہنجا لوگوں کی پسندیدہ منزل ہے۔ اندازاً 37,000 روہنجا اس وقت ملیشیا میں ہیں، جبکہ مزید 15,000 اقوام متحدہ سے پناہ گزینوں کی حیثیت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میانمار کی غالب اکثریت بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے اور حکومت ان روہنجا مسلمانوں کو بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تارکین وطن کے طور پر دیکھتی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں کو میانمار کے اس منصوبے پر تشویش لاحق ہے جس میں صوبے راکھائن میں رہنے والے روہنجا افراد سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنگالیوں کے طور پر شناخت کرائیں یا پھر حراستی کیمپوں میں غیر معینہ مدت کے لیے نظر بند رہیں۔ ایکول رائٹس ٹرسٹ کی پیٹروا اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتی ہیں۔ اس منصوبے کی میانمار سے باہر بھی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر کی جانے والی کاروائیوں سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ صوبے راکھائن میں ہزارہا افراد کی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد کرنا ان کے خوراک، صحت، تعلیم اور معاش جیسے بنیادی حقوق کی شدید پامالی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کی حکومت نے بتایا ہے کہ وہ اس آئندہ ہفتے بوکو حرام کے ساتھ ان 200 طالبات کی رہائی کی شرائط کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے جنہیں اپریل میں اس عسکریت پسند گروپ نے اغوا کر لیا تھا۔ جمعے کے روز دونوں فریقوں نے فائر بندی پر اتفاق کر لیا تھا۔ نائجیریا کے اعلی صدارتی معاون حسن ٹکر نے وائس آف امریکہ کی ہاؤسا سروس کو بتایا کہ عسکریت پسند اصولی طور پر طالبات کو رہا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مذاکرات آئندہ ہفتے چارڈ میں متوقع ہیں۔ صدارتی معاون کا کہنا ہے کہ اس مسئلے پر ماضی میں ہونے والی بات چیت کے کوئی مثبت نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے، تاہم اس مرتبہ وہ محتاط انداز میں پر امید نظر آئے۔ ان واقعات پر بوکو حرام کی طرف سے کھلے بندوں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ دنیا میں اس وقت شدید اشتعال پیدا ہوا تھا جب عسکریت پسندوں نے دور دراز شمال مشرقی گاؤں چیبوک پر حملہ کر کے 270 طالبات کو اغوا کر لیا تھا۔ 75 بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھیں جبکہ 200 اب بھی قید میں ہیں۔ توقع ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع ہوں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد مشرقی یوکرین میں مہینوں سے جاری روس نواز بغاوت کو ختم کرنا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ہوزے مینول بروسو نے جمعے کے روز کہا کہ روس، یوکرین اور یورپی یونین کے نمائندے برسلز میں ملاقات کریں گے۔ پروگرام کے مطابق ان مذاکرات سے کچھ ہی دن قبل جمعے کو یوکرین اور روس کے رہنماؤں کے درمیان اعلی سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی مہینوں طویل بغاوت ختم کرنے کے اقدامات میں پیش رفت کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تاہم روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے میلان میں ایک سربراہ اجلاس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یوکرین میں روس کی قدرتی گیس کی دوبارہ فراہمی کے بارے میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے، تاہم انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں یوگینڈا کے مشتبہ باغیوں نے شمالی قصبے کیوو میں کم از کم 21 افراد کو ہلاک کر دیا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے ہفتے کے روز بتایا کہ رات کے وقت ہونے والے ان حملے میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تازہ ترین حملے کے بارے میں اقوام متحدہ کے امن کاروں کے مشن کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ زیمبیا کی مرکزی ورکرز یونین نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر کی حکومت تمام سرکاری ورکروں کی تنخواہوں میں اضافے پر پابندی ختم کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ غیر معینہ مدت تک ہڑتال کر دیں گے اور اس ماہ کے آخر میں احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ زیمبیا کانگریس آف ٹریڈ یونین یعنی زی سی ٹی یو کے صدر کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد لوساکا میں انتظامیہ پر زور دینا ہے کہ وہ ورکروں کے لیے حالات کو بہتر بنائے۔ برسر اقتدار پارٹی کے حمایتیوں نے ورکرز یونین پر ہڑتال کی دھمکی دینے پر نکتہ چینی کی ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں جن کا مقصد ورکروں کے خدشات اور تحفظات کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ سمندری طوفان گونزالو بحر اوکیانوس کے چھوٹے سے جزیرے سے ٹکرانے کے بعد اب برمودا سے دور جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طوفانی بارشوں اور بارش سے جزیرے میں بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے ہزاروں رہائشی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ نیشنل ہریکین سروس نے بتایا کہ جمعے کو آنے والے طوفان میں ہواؤں کی رفتار 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ پیشگوئی کرنے والوں نے کہا ہے کہ گونزالو ہفتے کی رات اتوار کی صبح نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب سے گزرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
اس سال موسم خزاں میں دیوار برلن کے انہدام کی 25ویں سالگرہ ہے۔ یورپ اور ایشیائی ملکوں کے امور کی امریکی معاون وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے کہا ہے کہ ہم ایک بہتر دنیا میں رہتے ہیں کیونکہ وسطی یورپ کے ملکوں نے ایک مکمل آزاد اور پرامن یورپ کے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آج وہ انتخاب خطرے میں ہے اور وسطی یورپ ایک بار پھر ہماری سیکیورٹی اور ہماری اقدار کے تحفظ کی لڑائی میں اگلے محاذ پر ہے۔ ان خطرات میں سے ایک یوکرین میں روسی جارحیت ہے۔ وسطی یورپ کے بیشتر حصے نے معاونت اور سیکیورٹی میں مدد کے لیے بہت فراخ دلانہ پیشکش کے ساتھ اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے، اور حتیٰ کہ سلواکیا، ہنگری اور پولینڈ جیسے ملکوں نے بھی موسم سرما کے دوران یوکرین کے گیس کے ذخیروں کو بھرنے میں مدد کے لیے گیس کا بہاؤ پلٹ دیا ہے۔ وسطی یورپ کے بیشتر ملک روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے بھی زبردست حامی رہے ہیں۔ یوکرین امن اور تبدیلی کے فروغ کے لیے سخت کوشش کر رہا ہے۔ وہ 5 ستمبر کے منسک معاہدے کے تحت کیے جانے والے اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہا ہے۔ اس نے ایمنسٹی بل اور مشرق کے لیے ایک خصوصی حیثیت کے قانون کی منظوری دی ہے۔ 7 دسمبر کو جلد مقامی انتخابات طے کیے ہیں اور وہ روس کے ساتھ خصوصی اسٹیٹس زون قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب روس اور اس کے کارندوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور وہ مشرق پر بڑی تعداد میں موجود اپنی فورسز اور تمام بھاری ہتھیار واپس لے جائیں، یوکرین کا اقتدار اعلیٰ بحال کریں اور بین الاقوامی سرحد پر سے بھاری ہتھیار واپس لے جائیں، سرحد کے دونوں جانب او ایس سی ای کی بھرپور نگرانی کی اجازت دیں اور تمام یرغمالیوں کو لوٹائیں، خاص طور سے نادیا سیوچنگ کو اور اولگ سینساف کو۔ خطے کے لیے ایک اور خطرہ آئی سی ایل یا دولت اسلامیہ فی العراق و شام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی یورپ کے ملک آئی سی ایل کی دہشت گرد کارروائیوں میں کمی لانے اور انہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے اسلحے کے ذخائر، تربیت اور انسانی ہمدردی کی امداد میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے عالمی اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن اٹلانٹک خطے کے ملکوں میں آئی سی ایل کی بھرتی اور مالی امداد کو روکنے کے لیے مزید کوششیں درکار ہیں۔ سمندر پار ملکوں میں مخصوص اقدار کا دفاع کرتے ہوئے وسطی یورپ کے ملکوں کو اپنے ہاں پریس کی آزادی، سول سوسائٹی اور قانون کی حکمرانی جیسی جمہوری اقدار برقرار رکھنے پر بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ جیسا کہ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہماری اپنی نسل سمیت ہر نسل کو آزادی کی نعمت کے حصول کی کوشش اور اس کی تجدید کرنی چاہیے۔ صدر اوباما کی بات کو دہراتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ نولن نے کہا کہ ہمیں اپنے شہریوں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وعدے کی تجدید کرنی چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہو کر زیادہ مضبوط ہیں، اور دنیا بھر میں بہت سے وہ جو ویسی ہی آزادی کے متمنی ہیں جیسی آزادی سے ہم بیراور ہیں، ہم پر انحصار کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکہ کی ٹیکسس یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک ایسا جین دریافت کیا ہے جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا تعلق قانون شکنی کے رجحان سے ہے۔ جن افراد میں یہ جین موجود ہوتا ہے وہ جرائم کی طرف میلان رکھتے ہیں، اور موقع ملنے پر وہ اس تاریک دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سائنسی تحقیق سے منسلک ڈاکٹر جے سی بیرنس نے جرائم سے متعلق ایک جریدے کرمنالوجی میں شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کوئی واحد جین انسان کو جرائم کی جانب راغب نہیں کرتا، بلکہ انسانی سوچ اور رویے سے متعلق کئی جین مل کر اسے ایک امن پسند شہری سے مجرم بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرنس کا کہنا ہے کہ جرائم کی جانب راغب کرنے والے جین سینکڑوں طرح کے ہیں، یہ جین انسانی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایسے افراد عمر بھر کوئی جرم نہ کریں، لیکن ان کا ذہن زیادہ تر منفی پہلوؤں کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور جہاں کہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ جرم کرنے سے نہیں چوکتے، چاہے اس کا امکان 1% ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جرم صرف اپنی جینیاتی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر بیٹھتے ہیں۔ ٹیکسس یونیورسٹی کے ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے 3 گروپ بنائے۔ پہلے گروپ میں ایسے افراد کو شامل کیا گیا جو پیشہ ور مجرم تھے اور جن کی پوری زندگی جرائم میں گزری تھی۔ دوسرے گروپ میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نوجوانی میں جرائم کیے تھے، جبکہ تیسرا گروپ ایسے افراد پر مشتمل تھا جو پرامن شہری تھے اور ہمیشہ قانون کا احترام کرتے تھے۔ تحقیق میں شامل 4,000 افراد کی زندگیوں سے متعلق معلومات کے تجزیے سے ماہرین کو پتہ چلا کہ باقاعدگی سے جرائم کرنے والوں کا طرز عمل ان لوگوں سے قطعی مختلف تھا جنہوں نے اپنی نوعمری کے زمانے میں اکا دکا جرم کیے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے اکا دکا جرم اتفاقیہ جرائم کے زمرے میں آتے ہیں جو فوری اشتعال یا اپنے دوستوں کے دباؤ کے تحت کیے جاتے ہیں، جبکہ عادی مجرم اپنا ہر جرم خوب سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے تحت کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایسے افراد جن کے جین میں قانون شکنی کی جانب رغبت موجود ہو جب جیل پہنچتے ہیں تو وہاں جرائم پیشہ افراد کے ساتھ میل ملاپ سے ان کے اس فطری میلان کو مزید جلا ملتی ہے اور رہائی کے بعد وہ بڑے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ جیل اور سزائیں ایسے افراد کی اصلاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے دیگر نفسیاتی طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک صبر آزما اور طویل عمل ہے، اور اس کے بعد بھی ممکن ہے آپ اپنی توقع کے نتائج حاصل نہ کر سکیں۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے 12 گھنٹے کی نشریات پیش کرتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہماری یہ نشریات سن سکتے ہیں۔ مختلف نوعیت کے پروگرام ان نشریات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیتے رہیں۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھی شہناز نفیس اور انجینئر جان ریڈن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کا تازہ بلٹن لیے پھر حاضر ہوں گی، اور جس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے، اور آج کچھ تو کہیے کی مہمان ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید۔ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گی شہناز عزیز، اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد کچھ خبریں میرے ساتھ دوبارہ سنیں گا۔